بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے. اس میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے, نصاب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جس کے بعد اصل میں زکوٰۃ عائد نہیں کی جاتی؟
جب بھی لوگوں پر کوئی ذمہ داری عائد کی جائے گی تو کچھ نہ کچھ رقم تو چھوڑی جائے گی نا. ٹیکس میں بھی یہی کیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی رقم ہے یا اتنی جائیداد ہے یا اتنے اموال ہیں یا اتنی املاک ہیں جن پر ٹیکس عائد نہیں ہوگا. یہی معاملہ زکوٰۃ میں کیا جاتا ہے. نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک حد مقرر کر دی ہے, اس کے اندر اندر اگر مال کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. سونے اور چاندی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک نصاب مقرر کر دیا تھا. کوئی وجہ نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے. آج کے زمانے میں ظاہر دسیوں نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں, ان میں ریاست کو نصاب مقرر کرنا پڑے گا. نصاب تو جب بھی کبھی آپ ٹیکس لگائیں گے, زکوٰۃ لیں گے, کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے, وہاں لازمی مقرر کرنا پڑتا ہے.
ہمارے ہاں جو نصاب مقرر کیا جاتا ہے وہ چاندی ہوتی ہے, جس طرح آپ نے بیان کیا, سونا بھی بعض فقہا کہتے ہیں, کھجور کو نصاب بنایا جاتا ہے. تو یہ تو قدیم زمانے کے حوالے سے, موجودہ زمانے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو تبدیل کرنا ہوگا.
یقیناً ایسا ہوگا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں چونکہ نئی پیدا ہو گئی ہیں, کرنسی اب جس طریقے سے سامنے آ گئی ہے ہمارے, اسی طریقے سے آپ زراعت پر اگر زکوٰۃ عائد کرتے ہیں یا آپ صنعتوں پر زکوٰۃ عائد کرتے ہیں یا آپ کرائے کے مکانوں پر زکوٰۃ عائد کرتے ہیں تو کوئی نصاب مقرر کریں گے نا آپ اس کے لیے. سونے اور چاندی کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں تو آپ نے نصاب مقرر کر دیا. نصاب مقرر کیا جائے گا. نصاب مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نصاب مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ عائد کرتے وقت آپ کو ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ اتنا آپ کا مال ایگزمپٹ ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. اسی طریقے سے آپ بعض چیزوں کے معاملے میں یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بعض چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لی اور یہ کہا کہ مثال کے طور پر گھوڑوں کے بارے میں کہا کہ قد افوت عن الخیل, میں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ معاف کر دی ہے. تو یہ کسی چیز کو انکرج کرنے کے بھی ہوتا ہے. کوئی آفت آ جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کسی صنعت میں منفعت کی شرعی انتہائی کم ہو جاتی ہے یا کسی اور کاروبار میں, تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر جس طرح آپ افو درگزر سے کام لیتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ ختم کر دیتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے آپ ایک رقم بھی متعین کرتے ہیں جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے, تو اس کو نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ آج بھی کرنا پڑے گا, یہ کل بھی کرنا پڑے گا.
لیکن اس کا تعین جو ہے یہ اسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہوئی حد ہے اس کے لحاظ سے ہوگا. یعنی ہم کھجور کو اس زمانے کے تناظر میں رکھ کر دیکھیں گے اور موجودہ زمانے کے حوالے سے دیکھیں گے, اسی طرح چاندی اور سونے کو دیکھیں گے, یا پھر پوری طرح اختیار ہے کہ جو مرضی نصاب ریاست مقرر کر سکتی ہے.
سونے اور چاندی کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب مقرر کر دیا تھا. وہ نصاب ہمارے ہاں معلوم معروف ہے, اس میں اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جہاں تک باقی چیزوں کا معاملہ, ان میں آج کے لحاظ سے نصاب مقرر کیا جائے گا.
چاندی کو اور سونے کو نصاب بنانے کی خاص حکمت ہے؟
اس زمانے میں سونا چاندی ہی تھا. چاندی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بنایا تھا, اس کی مقدار کے برابر سونے پر بھی زکوٰۃ عائد کی گئی اس زمانے میں, اور یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ ایک روایت کی صورت اختیار کر گئی. وہ روایت ہمارے یہاں قائم ہے. نصاب کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا گیا, شرحیں شریعت کا حصہ ہیں, وہ مقرر کر دی گئی ہیں. ان میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا. نصاب حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوگا اور نصاب میں آپ نئی نئی چیزیں شامل بھی کریں گے.
اچھا غامدی صاحب, زکوٰۃ سے جو مستثنی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنی قرار دی جائیں گی, اس کی کیا حد ہے؟
تین ہی چیزیں ہیں بس. یعنی ذاتی استعمال کی چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لباس ہے, آپ کے گھر کی چیزیں ہیں, آپ کا فرنیچر ہے, آپ کے گھر کا آپ کا گھر ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں, جس میں رہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں, یعنی ایسی چیزیں کہ جو کوئی کاروباری مقصد کے لیے کام نہیں کر رہی, یا اسی طریقے سے وہ چیزیں کوئی مال تجارت نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے ذاتی استعمال, کپڑے بناتے ہیں, آپ گاڑی خریدتے ہیں, آپ اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں, وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو کاروبار کے ذرائع ہیں, پیداوار کے ذرائع ہیں, ان کو مستثنی کیا گیا. آپ نے کارخانہ بنایا ہے جس میں آپ مال پیدا کرتے ہیں, بالکل اسی طرح سے آپ نے زمین خریدی ہے, آپ اس میں زراعت کرتے ہیں, تو زمین اپنی مالیت کے لحاظ سے زرعی زمین وہ مستثنی ہو جاتی ہے. تو ذرائع پیداوار یا مینز آف پروڈکشن وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے. اسی طرح سے نصاب جو بھی آپ مقرر کر دیں گے وہ مستثنی ہو جائے گا. تو یہ تین چیزیں, باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے.
अच्छा, ذاتی इस्तेमाल की चीज़ों में जिस बंदे के पास कोई 6 गाड़ियां हैं, किसी के पास 2 मकान हैं, अगरचे वो कभी कभार उसको अपनी ذاتی इस्तेमाल में ले भी आता है, तो वो बहरहाल मुस्तस्ना ही रहेंगी इस तरह की चीज़ें।
ये बात यह है कि ذاتی इस्तेमाल की चीज़ें मुस्तस्ना हैं, ज़्यादा गाड़ियां रखने, ज़्यादा मकानात बनाने को डिस्करेज करने के दूसरे बहुत से तरीके हैं, लेकिन अब एक कायदा बनाया जाएगा तो उस कायदे में तो ये होगा ना कि आपने ذاتی तालीम दें, उसको इसराफ से बचाने की तालीम दें। लेकिन कानून के लिहाज से जब आप ذاتی इस्तेमाल की चीज़ों को अलग करेंगे तो फिर ذاتی इस्तेमाल की चीज़ें ذاتی इस्तेमाल की चीज़ें हर शख्स पर के पास उसके हालात के लिहाज से होंगी।
ज़कात की शरहें क्या हैं? यानी आपने अपनी किताब में इस बयान किया है कि 2.5% तो है ही, लेकिन इसके अलावा 5% भी एक पहलू से आपने बयान किया, पैदावार की ज़कात, फिर 10% भी आपने बयान की है, 20% भी आपने बयान की है, जबकि आम तौर पर इसको 2.5% ही के हवाले से बयान किया जाता
है। नहीं, ये तो आम तो नास इस तरह की बातें करते हैं, अहले इल्म कैसे कर सकते हैं? यानी सारी दुनिया जानती है कि उशर ज़कात ही है, सारी दुनिया जानती है कि उशर के मानी 10% के होते हैं, निसफ उशर की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है ज़रई पैदावार के लिए। अहले इलम के यहाँ ये कोई ऐसी बात नहीं है। ज़कात माल में 2.5% है, पैदावार में 5, 10 और 20% है, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पहले से मालूम मारूफ है, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं की। अगर ज़कात आप पैदावार पर आयद करेंगे, पैदावार एक अलग चीज़ है पूरी की पूरी, ज़रई पैदावार भी हो सकती है, सनती पैदावार भी हो सकती है, पैदावार की और दसियों नई किस्में वजूद में आ गई हैं, उनका इलहाक भी जाहिर है उसी से किया जाएगा। तो पैदावार की ज़कात का कायदा यह है कि अगर वो मेहनत और सरमाए दोनों के तामुल से पैदावार हो रही है तो 5%, किसी एक से हो रही है तो 10%, अगर दोनों के बगैर हो रही है तो 20%।
ये तामुल थोड़ा सा वाजे कर दीजिए। मिसाल के तौर पर एक जमीन है जिसमें दोनों चीजें मौजूद हैं, यानी किसान हल भी चलाता है, बीज भी बोता है, दोनों काम एक तरह से उसके अंदर होते हैं, तो उस पर
इंसान
तो
मेहनत भी कर रहा है और मेहनत के साथ अखराजात भी हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। जिस तरह की आजकल आपकी जो ज़राअत है ये वो बारानी जमीन वाली ज़राअत नहीं रही कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिश हो जाएगी तो आप उसमें बीज फेंक देंगे, उग जाएगा तो उग जाएगा, नहीं तो ना उगा। अब तो ज़राअत एक बाकायदा इंडस्ट्री बन गई है, तो इस वजह से अब ये सरमाए और मेहनत दोनों के तामुल से होती है, तो इस वजह से
हम जैसा प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अम्बी साहब, सरमाए और मेहनत के इश्तराक से जो चीज़ वजूद में आती है उस पर 5% ज़कात आयद होगी, तो इसकी कोई मिसाल दीजिए। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, दूसरा आदमी उसमें मुलाजमत करता है या मेहनत करता है उसके अंदर, तो जो ज़कात निकलेगी वो तो असल में इन्वेस्टर की प्रोडक्शन पर निकलेगी, उसमें मेहनत वाले का तो कोई किरदार नहीं।
ये दो अलग अलग बातें हैं। एक शख्स अगर ज़रात करता है तो वो एक जिम्मेदार की हैसियत से अपनी कुव्वत कार भी उसमें लगा रहा होता है और उसके साथ सरमाया भी खर्च कर रहा होता है, उसकी खेती पर कुछ और लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं, वो उसका मुआवजा पाते हैं, उनकी ज़कात उनके मुआवजे के लिहाज से होगी। जब एक कारोबार में आप अपना वक्त भी सर्फ कर रहे हैं और उसके साथ आप उसमें सरमाया भी लगा रहे हैं, तो अब उसमें पैदावार का 5% ज़कात आयद की जाएगी, ये उसूल है। तो जहां तक आदमियों का ताल्लुक है जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनको उनके लिहाज से देखा जाएगा, वो तो फैक्ट्री के मालिक नहीं है या वो उस जमीन के मालिक नहीं है, उन पर ज़कात उनकी आमदनी के लिहाज से आयद होगी।
अच्छा, मौजूदा जमाने में जो बाज़ नई सनतें वजूद में आई हैं जिनमें उस तरीके से प्रोडक्शन सामने नहीं आती, मिसाल के तौर पर मीडिया के इदारे हैं, तालीम के इदारे हैं, तो प्रोडक्शन उस तरीके पर सामने हमारे नहीं आती, तो इसमें ज़कात क्या आयद होगी या नहीं होगी, तो फिर क्या सूरत?
एक सादा उसूल समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि रिसालत में आप सल्लम ने या अम्बिया अलैहिस्सलाम ने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। माल की कैटेगरी बना दी है, माल की भी नई नई किस्में वजूद में आएंगी। अब पुराने ज़माने में सोना चांदी ही माल था, लेकिन मौजूदा ज़माने में अब करंसी उनकी जगह ले रही है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि करंसी को ज़कात से मुस्तस्ना करार दे दें। आप उसका इलहाक करते हैं और आप ये कहते हैं कि ये भी माल ही है, और हर आदमी मानता है कि ये भी माल ही है। इस पर बड़ी बहसें रही एक ज़माने में कि ये माल है या नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको मान लिया गया, अब उसको माल ही की हैसियत से देखा जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप सोने और चांदी पर टैक्स आयद करते हैं लेकिन करंसी पर, या ये जो आप पेपर करंसी आपकी उस पर आयद नहीं करते। बिल्कुल यही मामला जो है बाकी चीज़ों में भी होगा। ज़रई पैदावार को एक मेयार बनाकर पैदावार की ज़कात की शरह मुतय्यन कर दी गई है। अब पैदावार की नई सूरतें जब पैदा होंगी तो हम उनका इलहाक करेंगे, ये देखेंगे कि उनमें से कौन सी चीज़ किसी चीज़ किस चीज़ के साथ ज़्यादा मुनासबत रखती है, और ये बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने अपनी किताबों में उसकी तरफ इशारा भी कर दिया और ये तजवीज़ पेश की है कि मसलन ज़रई पैदावार एक नई चीज़ है, इसका इलहाक भी زرعی معاف کیجیے گا صنعتی پیداوار ایک نئی چیز ہے، اس کا الحاق بھی زرعی پیداوار سے ہونا چاہیے. آپ کرائے پر بڑے بڑے پلازے بنا کے دیتے ہیں، ان کے کرائے کا الحاق بھی اسی سے ہونا چاہیے. فیسیں آپ لیتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، کالج قائم کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات فیسیں لیتے ہیں، انجینئر ہیں، اس کا الحاق بھی اسی کے ساتھ ہونا. کمیشن آپ لیتے ہیں، اس کو بھی پیداواری سے الحاق
پیداوار سے کرنا چاہیے.
تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا الحاق کا فیصلہ اجتہاد سے کیا جا سکتا ہے.
کرائے کو کیسے اس سے ملحق کیا جا سکتا ہے جی؟
میرا نقطہ نظر ہے جی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو کسی بحث نزاع کا سوال ہی نہیں ہے. تین چیزیں ہیں جو شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں، اجتہادی بصیرت کے ساتھ لوگ خود فیصلہ کریں گے. میں نے یہ رائے دی ہے کہ آپ کو ملنے والی تنخواہیں اور اسی طریقے سے یہ سروس انڈسٹری ہے، میرے نزدیک جتنی بھی تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں اسی طرح کرائے کا معاملہ ہے. ایک یونٹ وجود میں آ جاتا ہے پھر وہ پیداوار دیتا ہے. تو یہ الحاق کا معاملہ ہے، الحاق ایک بالکل اجتہادی چیز ہوتی ہے. اس میں ایک آدمی ایک رائے رکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی دوسری رائے رکھ سکتا ہے. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، باقی اہل علم اس کے معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھتے ہیں کسی دوسری چیز سے الحاق کر لیں گے. میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ گائے کی زکات مقرر کی گئی تھی، بکری کی مقرر کی گئی تھی، اونٹ کی مقرر کی گئی تھی، بحث ہندوستان میں سامنے آئی تو یہ زیر بحث مسئلہ آ گیا کہ اب اس کا الحاق کرنا ہے تو اس کا الحاق بکری سے ہوگا، اونٹ سے ہوگا، ظاہر گائے سے کر دیا گیا. تو مناسبت کی بنیاد پر الحاق کر دیا جاتا ہے. اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ مال کی زکات الگ ہے، پیداوار کی زکات الگ ہے. پیداوار کے کیا ذرائع آج نئے وجود میں آ گئے ہیں، کون سی چیز کو پیداوار کی کس قسم سے متعلق کرنا ہے، یہ اجتہاد کا فیصلہ ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوگا.
آپ اس میں منفرد ہیں اس رائے کے لحاظ سے؟
میرا خیال یہ ہے کہ باقی اہل علم بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس پر غور کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں توجہ دلائی ہے کہ جتنی نئی صورتیں آ گئی ہیں ان کے الحاق پر غور کرنا چاہیے. میں نے اس کو متعین طریقے سے بیان کر دیا اپنی کتابوں میں. میرے خیال کے مطابق ان تمام چیزوں کا الحاق پیداوار سے ہونا چاہیے.
اچھا، تنخواہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر بھی اس کی تنخواہ کے لحاظ سے زکوٰۃ لی جائے گی. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ماہانہ بنیاد پر ہوگی یا سالانہ بنیاد پر ہوگی، اور اسی طرح یہ بھی کہ مثال کے طور پر اس نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ بچت کر لی ہے تو زکوٰۃ لگے گی یا اسی کے اندر سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا.
پیداوار کی زکوٰۃ پیداوار کے موقع پر ہوتی ہے. آپ جس چیز کو جس چیز سے ملحق کریں گے اس کے لحاظ سے قانون کا بھی اس پر اطلاق ہو جائے گا. آپ کے ہاں اگر فصل ہو گئی ہے اور سال میں 10 فصلیں ہو گئی ہیں تو ہر فصل کے موقع پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اس کو قرآن نے بیان بھی کر دی ہے کہ وَا تُو حَقَّهُ یَوْمَ حِصَادِهِ، جیسے ہی آپ اس کو کاٹتے ہیں کھیتی کو اسی دن اس کا حق بھی ادا کر دیجئے تو وہ عائد ہو جائے گی. اب جب زکوٰۃ عائد ہو جائے گی تو اس کو وصول کرنا ہے. وصول آپ ماہوار بھی کر سکتے ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں. پیداوار روزانہ ہو رہی ہے، فیسیں آپ لے رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ اس کو سالانہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی وہ تو صرف اقساط میں وصول کرنا ہے، اکٹھا کر کے وصول کر لینا. اگر فرض کر لیجئے کہ کرائے پر آپ نے زکوٰۃ عائد کی ہے اور 10,000 روپے کرایہ ہے اور اس میں سے 1,000 روپے زکوٰۃ عائد ہو گئی ہے، ہر مہینے لیں گے تب بھی سال کی زکوٰۃ 12,000 بنے گی، اور سال کے سال لے لیں گے تب بھی اتنی بنے گی. تو زکوٰۃ جب بھی آپ نے لینی ہے پیداوار کی، وہ پیداوار کے موقع پر جب پیداوار ہوئی وہ عائد ہو جاتی ہے. وصول کرنے کا طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا
ہے. صاحب پروگرام کا ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب، زکوٰۃ جو تنخواہ پر عائد کی جاتی ہے آپ نے اس کا الحاق پیداوار سے کیا ہے. پیداوار یعنی انسان محنت کرتا ہے اور اس کی سروسز کا اس کو معاوضہ ملتا ہے، تو اس کو پیداوار سے کیسے ملحق کیا جا سکتا ہے؟
یعنی انسان ایک شخصیت ہے، اس نے اپنی قوت کار کو کسی دوسرے کے سپرد کر دیا ہے، اس کی اپنی ذات پروڈکشن کا ذریعہ بن گئی ہے. اس وجہ سے میں اس کو پیداوار ہی سے مناسبت محسوس کرتا ہوں، اور میں نے اس کے الحاق کے بارے میں یہی تجویز پیش کی ہے.